الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في العالمين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام عارف الناس بالزمان من لم يتعجس من لم يتعجب من حوادث الايام. تو پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر. میں نے جس حدیث کو عنوان سخن قرار دیا اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کے ذیل میں مختلف حوالوں سے بات چیت ہوگی. مولا المواحدین امام العارفین ارشاد گرامی ہے من عرف الزمان امنا, جس نے اپنے زمانے کو پہچان لیا وہ محفوظ ہو گیا, اس نے امن پا لیا, وہ سیکیور ہو گیا, وہ انشورڈ ہو گیا. یعنی جو اپنے زمانے کو نہیں پہچانتا وہ حوادث سے محفوظ نہیں رہ سکتا, وہ امن نہیں پا سکتا, وہ محفوظ نہیں رہ سکتا. یہ ہمارے اور آپ کے اس امام کا قول ہے جس کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے, جو اللہ کی لسان صادق ہے, جسے اللہ کے نبی نے باب مدینۃ العلم کہا. من عرف الزمان امنا, جس نے اپنے زمانے کو پہچانا وہ محفوظ ہوا ہے, اسے امن ملا ہے, وہ سیکیور ہوا ہے, وہ انشورڈ ہوا ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں العارف بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس, جو شخص اپنے زمانے کا عرفان رکھتا ہے, اپنے زمانے کی معرفت رکھتا ہے, پھر فتنے پے در پے اس پر ہجوم نہیں لاتے, پھر اشتباہات اس پر پے در پے ہجوم نہیں لاتے, پھر گرد و غبار فتنوں کا گرد و غبار اس کی نگاہوں سے حقیقت کو اوجل نہیں کر سکتا, حقائق کو اوجل نہیں کر سکتا. وہ فتنوں کے گرد و غبار میں بھی حق اور حقیقت کو پہچان لیتا ہے, وہ کنفیوز نہیں ہوتا, وہ ابہام کا شکار نہیں ہوتا. اگر اپنے زمانے کی معرفت رکھتا ہو لا تہجم علی اللوابس, پھر مشتبہ چیزیں پے در پے اس پر حملہ آور نہیں ہوتی, ہجوم نہیں لاتی. وہ فتنوں کے گرد و غبار میں, فتنوں کی تاریکی میں اتنا نور بصیرت پیدا کر لیتا ہے کہ حق اور حقیقت کو پہچان لیتا ہے. پھر ارشاد مولا ہے عارف الناس بالزمان من لم يتعجب من حوادث الايام, زمانے کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو واقعہ رونما ہونے والے حوادث کو دیکھ کر حیرت زدہ نہیں ہوتا, متعجب نہیں ہوتا. اس کے لیے کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی, امام اپنے ماننے والوں کو اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ زمانے کے بابصیرت لوگوں حقائق سے باخبر ہوں، فتنوں کو سمجھتے ہوں اور ان کے لیے حوادث اچانک نہ ہو، وہ پہلے سے پیش بھی نہیں کر سکے۔ لہذا اپنے زمانے کی معرفت کے لیے ضروری ہے ہم کچھ چیزوں کو پہچانے تاکہ ہم اچانک حوادث کا شکار نہ ہو اور ہونے والے حادثات کے بارے میں ہمیں پتا ہو یہ کیوں ہوا، کس نے کیا، ان کے اہداف کیا تھے، کیا اسباب تھے اس کے، کیا عوامل تھے، مجرم کون ہے، قاتل کون ہے، پلاننگ کرنے والا کون ہے، وسائل دینے والا کون ہے اور اجرا کرنے والا کون ہے، تاکہ میں پتا ہو۔ ہم تاریخ میں 1400 سال سے خون اور خون کے دریا سے گزرتے چلے آئے ہیں، ہماری عظیم تاریخ اور روایت ہے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے زمانے کے ہر نمرود و فرعون و یزید کو للکارا، ہم وہ ہیں جو فتنوں کے گرد و غبار میں نور بصیرت بن کر روشن رہے اور معاشرے کو کرفیوں سے نکالتے رہے، ہماری عظیم تاریخ ہے۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم ظلم و استبداد کے ساتھ جدوجہد کرنے والے لوگوں کے ہراول دستے کے طور پر رہے ہیں، ہم بڑے قیمتی ہیں۔ یہ دنیا پرست یہ نہ سمجھے، یہ مکر و فریب اور دھوکے باز یہ نہ سمجھے کہ ہم میں اتنی بصیرت نہیں کہ ہم نہ پہچان سکیں کہاں سے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ہم نور بصیرت رکھنے والی قوم ہیں۔ دوستوں میں سمجھنا ہوگا یہ حوادث کیوں رونما ہوتے ہیں، کس لیے ہوتے ہیں، کون کرتا ہے، منصوبہ بندی کون کرتا ہے، لوجسٹک سپورٹ کون کرتا ہے، اسے اجرا کون کرتا ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم ہی نشانہ کیوں، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا اس دنیا کے نظام کو، جس دنیا میں رہتے ہیں یہ کیسی دنیا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سے ایک ملک ہے، اور اس دنیا میں ایک شیطانی طاقت ہے جس کا نام ہے امریکہ، ایک عالمی سیونزم ہے، عالمی استکبار ہے جو پوری دنیا پر اپنا تسلط چاہتا ہے، پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے، پوری دنیا پر حکمرانی چاہتا ہے۔ تھرڈ ورلڈ کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں، یہاں رول کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا انہوں نے جو تھرڈ ورلڈ کے لیے منصوبہ بنایا وہ یہ ہے، انہیں عوامی قیادت اور پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ قبول نہیں ہے، وہ تیسری دنیا میں عوامی قیادت کو نہیں پنپنے دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ تیسری دنیا کے ممالک میں کوئی ایسی حکومت نہ ہو جو عوام کی حمایت سے وجود میں آئے، عوام میں اتفاق اور اتحاد نہ ہو، عوام ٹکڑوں میں بٹے رہے، عوام تقسیم رہے، مختلف حوالوں سے تقسیم رہے، قوم کے نام پر، قبیلے کے نام پر، علاقے کے نام پر، زبان کے نام پر، فرقوں کے نام پر، انہیں اتنا ٹکڑوں میں بانٹ دو، اتنا تقسیم کر دو کہ ایک مرکزی قیادت وجود میں نہ آ سکے، ان میں اتنی نفرتیں بانٹ دو۔ ایک طرف سے عالمی قوتیں یہ جاتی ہیں، لہذا انہیں عوامی حمایت والی حکومت راس نہیں آتی، وہ پھر کسے لے کے آتے ہیں، عامروں کو لے کے آتے ہیں، ڈکٹیٹرز کو لے کے آتے ہیں، بادشاہوں کو لے کے آتے ہیں، یا ایسے جمہوری حکمرانوں کو لے کے آتے ہیں جو ان کے پپٹ اور ان کے نوکر ہوں؟ پاکستان کے اندر بھی یہی کھیل کھیلا گیا، پاکستان کے اندر فوجی حکمرانوں کو مسلط کیا گیا، مسلم دنیا میں بادشاہوں کو مسلط کیا گیا، جس طرح سے عالمی استقبال کو عوامی وحدت پسند نہیں ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، اسی طرح سے ان بکے ہوئے عام حکمرانوں کو بھی معاشروں کی یونٹی راس نہیں آتی۔ یہاں عالمی قوتیں اور ملکوں کے حکمران اور پاورفل طبقات اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان ملکوں کے اندر تقسیم ہو، پولرائزیشن ہو، ٹکڑوں میں بٹ جائیں عوام۔ امریکہ کا بھی یہی، عالمی سیونزم کا بھی یہی ہدف اور مقصد، اور حکمرانوں کا بھی یہی ہدف اور مقصد، جس کے نتیجے میں عوام کو تقسیم کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ اگر پاپولر لیڈرشپ ہو اسے مار دیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اسے برداشت نہیں کیا جاتا۔ حتیٰ سیکولر لبرل پاپولر لیڈرشپ بھی برداشت نہیں کرتے، انہیں عوامی طاقت رکھنے والی قیادت برداشت ہی نہیں ہے۔ لہذا پاکستان کے اندر یہی ہوا، اگر کوئی عوامی قیادت تھی اسے پھانسی دے دی گئی، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، علاقے کے نام پر تقسیم، مذہب کے نام پر تقسیم، لسانی تقسیم، علاقائی تقسیم، اس ملک کے عوام کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، ان کے حقوق بحال ہونے لگے۔ پاکستان کا ایک حصہ اسی جرم کی وجہ سے، اسی خیانت کی وجہ سے ہم سے جدا ہو گیا۔ اب باقی ماندہ پاکستان جس میں 18 کروڑ کے قریب عوام ہیں، یہ عالمی قوتوں اور پاکستان کے اندر دنیا پرست منحوس حکمرانوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور اس کے عوام بھی جکڑے ہوئے ہیں۔ ان حکمرانوں نے عالمی قوتوں کے مفادات کی خاطر اس ملک کے اندر عجیب و غریب قسم کا کھیل کھیلا ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے پاور کے پاکٹس بنائے، سیاسی جماعتوں کو توڑا، ہر کسی کو انہوں نے توڑا۔ اور پھر ایک اور کام ہوا، ہمارے جرنیلوں کے درمیان ضیاء کے زمانے سے اور پاکستان کے اندر ایک اقلیت کے درمیان، اس لیے کہ پاکستان میں سب سے بڑی اکثریت ہمارے اہل سنت بریلوی بھائی ہیں، اور دوسری بڑی اکثریت اہل تشیع ہیں، پھر اس کے بعد باقی اقلیتیں ہیں، تھوڑی آبادی ان کی۔ اس اقلیت کے انتہا پسندوں کے ساتھ ہمارے بادشاہوں نے، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے جرنیلوں نے، جو امریکہ اور عالمی سیونزم کے ایجنٹ تھے، ان کے ساتھ کولیشن بنایا، ایک کولیشن وجود میں آیا، جس کے ذریعے ہماری فوج، ایئر فورس اور نیوی کے اندر انتہا پسند مولویوں کو بھرتی کیا گیا، اور پاک فوج کو ایک مسلکی فوج بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کولیشن جو بنا، اس کے اندر مختلف طبقات شریک ہوئے، انتہا پسند طبقات شریک ہوئے، فاشسٹ طبقات شریک ہوئے، قاتل شریک ہوئے اس کولیشن کے اندر، اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر امریکہ اور بعض عرب ممالک نے مل کر اس کولیشن کو سپورٹ کیا۔ مذہبی انتہا پسند، سیاسی فاشسٹ یہ جرنیل، یہ دو اس کے ضلع بنے اور دو باہر کے، چار، یہ چار ضلعی ائتلاف وجود میں آیا، ضیاء کے زمانے سے شروع ہوا اور اس نے پنپنا شروع کیا، آگے بڑھنا شروع کیا، بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہو گیا، طاقت کا توازن بگڑ گیا، نفرتیں پھیلانا شروع کی گئی، تفرقہ پھیلانا شروع کیا گیا، اس ملک کو تقسیم کرنا شروع کر دیا گیا، ڈیموگرافک چینجنگ لائی گئی، ایک اقلیت کو طاقتور بنا کر، طاقت کا توازن بگاڑ کر، معاشرے کو بحران کا شکار کر دیا گیا۔ اس کی بنیاد ضیاء الحق نے رکھی تھی. یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا, انہیں مذہبی طور پر طاقتور کیا گیا, ان فاشسٹوں کو سیاسی طور پر طاقتور کیا گیا, اقتصادی طور پر طاقتور کیا گیا, ان کے ٹریننگ کیمپ بنائے گئے, انہیں مسلح کیا گیا, انہیں سماجی طور پر طاقتور بنایا گیا, انہیں سیاسی طاقت میں تبدیل کیا گیا. اور پھر اس وطن میں بسنے والوں کو ان بے رحم درندوں کے حوالے کر دیا گیا, ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. یہ اسٹریٹجک ایسٹ بن گئے ہمارے جنرلوں کے لیے, یہ قاتل, یہ فاشسٹ ان کے لیے اسٹریٹجک ایسٹ بن گئے. ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہونے لگا, ان بدماشوں کو پالا گیا جو بھی آواز اٹھائے اسے ڈرانے اور دبانے کے لیے, ان قاتلوں کو پالا گیا. ہم کیوں نشانہ ہیں؟ پاکستان نشانہ ہے, اہل سنت نشانے پر ہیں, اس ملک سے ہر محبت رکھنے والا نشانے پر ہے. اور یہ ظالم حکمران, یہ ظالم ریاستی ادارے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں, ہمارے صبر کا تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کسی طرح سے سلسلہ چلے گا, نہیں. بس پہلی بار یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے ملک کے اندر ایک چار رکنی, چار ضلعی, ایک کولیشن وجود میں آیا, ضیاء کے زمانے سے شروع ہوا, پھر افغانستان میں رشیا آ گیا, جمہوری اسلامی ایران میں انقلاب آ گیا, یا امریکہ اور بعض عرب ممالک بھی ان ہو گئے, پاکستان کے اندر ریجن میں بڑی تبدیلیاں آ گئی, اور یہ چار ضلعی کولیشن وجود میں آ گیا مربع شکل والا, اور ملک کے اندر تقسیم در تقسیم کر دی گئی, لوگوں کو کمزور کر دیا گیا تاکہ ان کے سامنے کوئی سامنا اٹھا سکے. اب عزیزو, ہمیں کیوں نشانہ بنایا گیا؟ میں نے پہلے کہا پاکستان نشانے پر تھا, پاکستان سے محبت کرنے والے بھی نشانے پر تھے. جمہوری اسلامی ایران کے بعد دنیا میں دوسری بڑی اکثریت شیعوں کی, اہل تشیعوں کی پاکستان میں ہے. میں نے پہلے کہا سب سے بڑی اکثریت اس پورے خطے میں اہل سنت بریلوی ہیں, دوسرے شیعہ ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آپ دیکھیں انہوں نے اگر جہادی لشکر بنائے تو کوئی شیعہ نہیں اس میں, کوئی اہل سنت نہیں اس میں. خدا کا شکر ہے کہ ہم امریکہ اور امریکہ کے ایجنٹوں کے نوکر نہیں بنے, شکر خدا ہے. لہذا وہ امریکہ جو خوف زدہ تھا, اسے پتا تھا ایران میں ہم نے اسے شکست دی ہے, لبنان میں ہم نے اسے شکست دی ہے, فلسطین میں شکست دی ہے, عراق میں بھی شکست دے چکے ہیں. اس انقلاب کے بعد عالمی قوتوں کا انٹرسٹ پاکستان میں بہت بڑھ گیا, میں کوشش کی اس انقلاب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس آزادی اور حریت کی فکر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پوری دنیا میں شیعہ سنی کو لڑایا جائے. الحمدللہ آج تک ناکام ہے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان میں اہل تشیعوں کو ڈرا دیا جائے, خوف زدہ کر دیا جائے, تنہا کر دیا جائے, کمزور کر دیا جائے, انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے, ان کی عزاداری محدود ہو جائے, ان کی آواز بلند نہ ہو سکے. پوری کوشش تھی ان کی. ہم ایک ڈری ہوئی, سہمی ہوئی, دوسروں کے رحم و کرم پر رہنے والی قوم بن جائے. ہم نے سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دیا, کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ہمارے حقوق پامال ہوئے. انہوں نے سمجھا ہم ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, یہ ہماری بنا گئے. واللہ بخدا جو لبیک یا حسین کہتا ہے کوئی دنیا پرست اس کی بنا گاہ نہیں ہوتا. یزید سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا بنو امیہ اور بنو عباس کے آمنوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ اگر ہم ان کے سامنے ہم نے سر نہیں جھکایا تو یہ بھی ہماری پناہ گاہ نہیں بن سکتے. یہ میں دھوکہ ہے. ہماری پناہ گاہ اگر ہے تو خدا ہے, قرآن ہے, نبی ہے, اہل بیت ہے, اولیاء اللہ ہیں، یہ ہماری پناہ گاہ ہے، کوئی دنیا پرست ہماری پناہ گاہ نہیں ہے. انہوں نے سمجھا ہمارے مالک بننا ہو گئے، شروع ہو گئے لوگ. کس دہشت گردی کے زمانے میں ہمارے ملکیت، ہماری، ہمیں اپنی ملکیت سمجھ لیا گیا. دوستو، اس چار ضلعی ائتلاف اور کولیشن نے پاکستان، باقی ماندہ پاکستان کی سالمیت کو بھی دو پر لگا دیا. ان نیچرل گروتھ مدارس کی، ہزاروں کی تعداد میں جہادی تیار کیے گئے، سو کال جہادی اسٹریٹجک ایسٹ بن گئے. پاک فوج کو پاک مسلم فوج نہیں رہنے دیا گیا. بریلوی علماء کو فوج میں بھرتی نہیں کیا گیا، ایک مخصوص مسلک کے انتہا پسندوں کو بھرتی کیا گیا. یہ ہماری فوج بنا دی گئی. حیرانگی سے حیران ہوتا ہوں، انہیں، ان کے ساتھ کولیشن کیا ہمارے جرنیلوں نے جن کا بیس کیمپ دیوبند انڈیا میں ہے، اور آج انڈین انٹیلیجنس ان کے اندر گھس کر ان جرنیلوں کو ذلیل کر رہی ہے. آج مجھے بتلائیں، مہران بیس پر اٹیک ہوتا ہے کس کو فائدہ، کامرہ پر حملہ کس کو فائدہ؟ اگر انہیں شرم آتی چلو میں پانی لے کے مر جاتے، جی ایچ کے اوپر چند دہشت گردوں کے ذریعے قبضہ کروا کے انڈیا نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کے شرموں کو شرم نہیں آئی. یہ دنیا پرست، یہ بکے ہوئے حکمران، ملک اور قوم بیچنے والے امریکی ایجنٹ، انہوں نے ہمارے ملک کے عوام کو شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. ہم شیعہ اور اہل سنت بریلوی پاکستان کی فطری دفاعی لائن ہے. شیعہ اور سنی پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے. اور اس ملک میں اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک شیعہ اور اہل سنت طاقتور نہیں ہوتے. ہمیں کوئی موت سے نہ ڈرائے. ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں، جن کے امام شہیدوں نے موت سے نہیں ڈر ہوا کرتا. ہم علی اکبر کے ماننے والے ہیں جو اپنے بابا سے یہ کہہ رہا تھا، بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم موت میں جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اہل بیت کے راستے پر چلنے والے ہیں. ہم نے مظلوموں کو پیشوا مانا ہے، کسی ظالم کو نہیں مانا. ہم بزدل نہیں ہیں، بہادر ہیں، بہادر. اس منحوس کولیشن نے بیلنس آف پاور ڈسٹرب کر دیا، ملک کے اندر سماجی بحران لے آئے، نفرتیں پھیلائی گئی، کفر کے فتوے شروع ہو گئے اور قتل و غارت گری شروع ہو گئی. کن کے ذریعے؟ ان لوگوں کے ذریعے جن کا بیس کیمپ انڈیا میں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تھریٹ جو بارڈر پر تھا ہمارے وطن میں آ گیا، انہی کے ذریعے آیا ہے. خود انہوں نے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ اب ہمارا خطرہ سرحدوں پر نہیں، اندر آ گیا ہے. کوئی تو بوتا پوچھتا، ایک باقاعدہ کمیشن بنتا جو تحقیق کرتا، جن لوگوں کی نالائکی اور مجرمانہ غفلت اور خیانت کی وجہ سے یہ تھریٹ ہمارے وطن میں آیا ہے، ان کا محاکمہ ہوتا، نے سزا ملتی ان مجرموں کو. پاکستان توڑنے کی اگر انہیں سزا دی جاتی، آج ہم ان حالات کا شکار نہ ہوتے، انہیں سولی پر لٹکاتے، ہمارا ملک ان حالات کا شکار نہ ہوتا. آدھا ملک توڑنے کے بعد یہ باقی کو توڑنے کے در پہ ہیں. یہ کسی جنرل کا ملک نہیں ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کا ملک نہیں ہے، یہ ہماری مادر وطن ہے، مادر وطن. اور ہم اس کے وارث ہیں، ہم تماشا دیکھ نہیں دیکھنے والے، ہم میدان میں اتر کر وطن کو بچائیں گے، اہل وطن کو بھی بچا کے رہیں گے. یہ بھول جائیں. لہذا اس کولیشن کو توڑنا ہے، اس ائتلاف کو توڑنا ہے. ہم نے عوامی طاقت کے ذریعے ٹوٹے گا، ہم پاکستان میں 5 کروڑ کے قریب اہل تشیع ہیں، 5 کروڑ کے قریب، بہت سے ملکوں کی آبادی سے بھی زیادہ ہماری آبادی ہے۔ ہم بیدار ہو چکے ہیں، ہم گھروں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی پوری طاقت استعمال کریں گے، اہل سنت بھائیوں کو ساتھ ملائیں گے، سول سوسائٹی کو ساتھ ملائیں گے، اور اس کولیشن کے جتنے بھی افراد اور عناصر ہیں انہیں رسوا کریں گے اور اس کولیشن کو توڑ کے رہیں گے انشاءاللہ۔ عوامی جدوجہد کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے، ہمیں اس زمانے کے حکیم نے بتلایا، اس زمانے کے بت شکن نے بتلایا کہ عوام کی طاقت کے ذریعے 2500 سالہ تخت شاہی کو سر رگو کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سر رگو کریں گے اس کولیشن کو، ہم نے اس طرح بڑھنا ہے۔ ہمیں اس لیے مارنا چاہتے ہیں، کمزور رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کولیشن نہ ٹوٹے، یہ اطلاق باقی رہے۔ اس لیے شیعہ کو بھی مارتے ہیں، سنی کو بھی مارتے ہیں، ہمیں کمزور رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ منحوس اطلاق باقی رہے، یہ جہنمی اطلاق باقی رہے۔ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، آؤ دیکھو ہم ڈرے ہیں یا میدان میں بہادروں کی طرح آئے ہیں۔ ہم کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے ماننے والے نہیں ہیں۔ لہذا اس وقت پاکستان سے لے کر دنیا کے اس کونے تک ملت تشیع میں بیداری آ چکی ہے، ہم بیدار ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ان شہادتوں نے ہمیں اور طاقتور بنا دیا، ان شہادتوں نے ہمیں اور عزیز بنا دیا۔ ان شہادتوں کی وجہ سے 25-30 سال سے ہمارے خلاف جو نفرت پھیلائی جاتی تھی، ان شہیدوں کے خون نے اس ساری محنت کو رائگاہ کر کے رکھ دیا، اس ساری سازش کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ آج ہمارے ساتھ نفرت نہیں ہے، پوری سوسائٹی ہم سے محبت کرتی ہے اور دہشت گردوں سے نفرت کرتی ہے، دہشت گردوں کے سرپرستوں سے بھی نفرت کرتی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے جب یہ 4 ضلعی اطلاف ہے تو پھر آپ کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج آپریشن کرے؟ اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا، ہمارے لیے یہ جنرل بھی لشکر جنگوی ہے، یہ سیاستدان بھی لشکر جنگوی ہے، پولیس بھی لشکر جنگوی ہے، یہ رینجر بھی لشکر جنگوی، یہ سارے لشکر جنگوی ہیں، امریکہ لشکر جنگوی، اسرائیل لشکر جنگوی، اور وہ ملعون منحوس عرب ممالک بھی لشکر جنگوی جو ان قاتلوں کے سرپرست ہیں، یہ سارے لشکر جنگوی ہیں۔ اس لیے کہ لشکر جنگوی کسے کہا جاتا ہے؟ جو قاتل ہے بے گناہوں کو، جو درندہ ہے، جو وحشی ہے، جو بھیڑیا ہے، وہ لشکر جنگوی ہے نا، یہ سارے لشکر جنگوی ہیں۔ لہذا ہم نے عوامی طاقت کے ذریعے اسے توڑنا ہے، تو ہم کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ دنیا والوں کے سامنے انہیں بے نقاب کر دے، انہیں رسوا کر دے۔ پولیس لشکر جنگوی ثابت ہو چکا ہے، ہمارے قاتلوں کے ساتھ ہے۔ آپ بتلائیں شہر میں کتنے واقعات ہوئے، کسی قاتل کو، حقیقی قاتل کو پکڑا انہوں نے؟ کسی کو سزا ملی نہیں، اور قاتل دندناتے پھرتے ہیں۔ آج میں مختلف علاقوں میں گیا جہاں چند دن پہلے شہید ہوئے دوست، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اگر تھوڑی سی بھی تحقیق کرے وہیں سے قاتل پکڑے جا سکتے ہیں، کوئی نہیں کام کر رہا۔ شرم آنی چاہیے شبیر میمن کو، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قانونی جو ادارے ہمارے ہیں ان کے کام سے مطمئن ہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم ناکام ہو چکے ہو، اعتراف کرو۔ ہو اب آخری جگہ کون سی رہتی ہے؟ فوج۔ فوج جنرل صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کے خلاف پورے ملک میں فوجی آپریشن کیا جائے. کس لیے؟ ملک بچانے کے لیے. آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ تھریٹ بارڈر سے اندر آ گیا ہے. جب بارڈر سے اندر تھریٹ خطرہ آ گیا ہے, اس خطرے سے کون نپٹے گا؟ کیا جی ایچ کیو پر شیعوں نے حملہ کیا تھا؟ اہل سنت بریلویوں نے حملہ کیا تھا؟ میران بیس پر شیعہ اور سنی نے حملہ کیا؟ کامرہ بیس پر شیعہ اور سنی نے حملہ کیا؟ چلاس میں شیعہ اور سنی نے حملہ کیا؟ کون حملے کرتا ہے؟ عباس ٹاؤن کا حملہ شیعہ اور سنی کا تھا؟ نہیں, تمہارے انہی لوگوں کا تھا جو اسٹریٹجک ایسٹ ہے تمہارے, جو بکاؤ مال ہے, جن کے نسل اور خون میں کبھی وفا نہیں رہی. لہذا اگر اقدام نہیں کریں گے, اگر اقدام کریں ہمارا مطلوب حاصل ہے, عوامی رائے عامہ کا پریشر بڑھے, ان کے اوپر دباؤ پڑے, یہ نہ چاہتے ہوئے بھی عوامی دباؤ کے نتیجے میں ان قاتلوں کے ساتھ سختی سے نمٹے, انہیں سزا دیں. کہا جاتا ہے کہ یہ غیر آئینی مطالبہ ہے. مجھے بتلایا جائے جب خطرہ وطن کے اندر ہو, وطن کے نہ نیول بیس محفوظ, نہ ایئر بیس محفوظ, نہ جی ایچ کیو محفوظ, نہ بازار محفوظ, نہ مساجد محفوظ, نہ امام بارگاہ محفوظ, نہ گھر محفوظ, نہ سڑکیں محفوظ, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا چاہیے؟ وطن کو ٹوٹنے دینا چاہیے؟ کیا آئین جی کہتا وطن کو بچانا ہے؟ لہذا ضروری ہے اس داخلی تھریٹ کا سر کچلا جائے, اور اگر نہیں کرتے دو حال سے خالی نہیں ہے. یا اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے ساتھی ہیں, یہ بدماش انہوں نے پالے ہوئے ہیں, بھتا لیتے ہیں ان کے ذریعے اور اپنے بینک بیلنس بھر رہے ہیں, اور اس کے بعد جب نوکریاں ختم ہوگی امریکہ چلے جائیں گے. بہت سے آرمی کے جنرل کرامت کہاں ہے؟ امریکہ کے تھنک ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے, تنخواہ لیتا ہے وہاں پر آرمی چیف. شرم آنی چاہیے انہیں کہ ایک پاک فوج کا سپاہ سالار کمانڈر ان چیف امریکہ میں جا کے نوکری کرے. لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر اور ایسی نوکری کے اوپر. لہذا یہ بکے ہوئے لوگ ہیں, اگر یہ اقدام نہیں کرتے دو حال سے خالی نہیں ہے. یا ان کے ساتھی ہیں دنیا جان لیں گے, یا نالائق ہیں جرت نہیں ہے پھر بھی اہلیت ہی رکھتے. پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ ہمارے وطن کو, ہماری پاک فوج کو ان بکے ہوئے لوگوں سے آزاد کروایا جائے. وطن کو آزاد کروایا جائے. ہم اس وطن کے باوفا بیٹے ہیں. اے مادر وطن گواہ رہنا, تیرے باوفا بیٹوں نے, علی کے ماننے والوں نے, اہل بیت کے ماننے والوں نے کبھی تیرے دشمنوں سے ناتا نہیں جوڑا. ہم اس وطن میں امن کی امید ہے, امن کی امید. ہمیں منظم ہونا پڑے گا. ہم 5 کروڑ کے قریب ہیں, نصف آبادی سے زیادہ ہمارے جوان ہیں, 2 کروڑ سے زیادہ جوان ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا, اگر انہوں نے کچھ نہ کیا, ہم شیعہ سنی جوانوں کے ذریعے اپنے وطن کو امن لوٹائیں گے. یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے, قانونی ذمہ داری ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے. وطن میں امن لے کے آئے, تماشا نہ دیکھیں. اس کے لیے عظیم جدوجہد کی ضرورت ہے. ہمارا وطن مشکل دورائے پہ آ کھڑا ہوا ہے. یا اس کو ڈوبنے دینا ہے یا اس کو بچانا ہے. ہماری کسی سیاسی پارٹی سے دشمنی نہیں ہے, اختلاف ہے, اعتراض ہے. ہم کسی پاکستانی سے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے دشمنی نہیں چاہتے. ہم اب بھی چاہتے ہیں یہ جنرل, یہ سیاستدان, ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں واپس آ جائیں, اپنے عوام کے قریب آ جائیں, ان کے نوکر بن جائیں. یہ بہت اچھے لوگ ہیں, پاکستان کے عوام بہترین عوام ہیں. لہذا ہمیں کمزور رکھنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دبانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے یہ کاروائیاں ہوتی ہیں، تاکہ پھر ہم انہی ظالموں کی طرف جائیں، ان کی پناہ گاہ پناہ میں جائیں. نہیں، ہم کسی کی پناہ میں نہیں جائیں گے. ہم مولا علی کے ولایت کے پرچم تلے کٹھے رہیں گے، وہی ہماری پناہ ہے. اور یہ نعرے ہیہات من ذلہ، یہ ہماری ماؤں نے ہمیں گھٹی میں پلایا ہے. یہ کربلا کے شہید کا پیغام و شعار قیامت تک ہماری زبانوں پر رہے گا کہ نہ ذلت قبول، نہ سازش قبول، شہادت قبول، شہادت قبول. ہمت کا وقت ہے، ہمیں حوصلہ کرنا ہوگا. انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ، امام زمان ہمارے ساتھ. ہم پاکستانی عوام کو بیدار کریں گے، اپنے وطن کو بچائیں گے. اب بھی دروازے کھلے ہیں، ہم کہتے ہیں آئیں، واپس آ جائیں، ملے ہمارے ساتھ. لوگوں سے کہتے ہیں آؤ، ہم اکٹھے ہو کر وطن کو بچاتے ہیں. واپسی کے دروازے کبھی بند نہیں ہوا کرتے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھلے رہتے ہیں. اس لیے ضروری ہے ہم بیدار ہوں. ایک عظیم جدوجہد ہم نے شروع کی ہے، جو پاڑا چنار کے مظلوموں کے محاصرے کے وقت شروع ہوئی، اور آج ہم یہاں پہنچے ہیں. دنیا میں ہم بیداری لے کے آ رہے ہیں، اہل تشیع پاکستانی جہاں بھی ہیں بیدار ہو رہے ہیں. لہذا ہمیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقط کراچی میں ہیں، نہیں، ہم پورے ملک کے اندر ہیں، طاقتور ہیں. منظم ہونا پڑے گا. اگر یہ ادارے ہمیں سیکورٹی نہیں دیتے، ہمیں خود اپنے عوام کو سیکیور کرنا پڑے گا. ہمارا ایمان عوامی جدوجہد پر ہے، ذہن میں رکھ لیں. ہم مسلح جدوجہد پر ایمان نہیں رکھتے. مسلح جدوجہد کے ذریعے کبھی بڑے حقوق کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. ہم پاکستان کو ان ظالموں کے شکنجے سے نجات دلانا چاہتے ہیں. شیعہ سنی یونٹی کے لیے ہم سکھوں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، تمام مظلوموں سے بہترین روابط اور ریلیشن قائم کر کے ایک عظیم جدوجہد کے ذریعے اپنے وطن کو پاک وطن بنائیں گے انشاءاللہ. ایک لمبی جدوجہد ہے جو ممکن ہے سالوں پر محیط ہو. اب ہماری شہادتوں کا سفر اس لیے ہے، ہم امن چاہتے ہیں، اس لیے ہے ہم یہ کولیشن توڑنا چاہتے ہیں، اس لیے ہے کہ طاقت کا توازن بحال کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہے کہ یونٹی چاہتے ہیں، اس لیے ہے کہ محبت چاہتے ہیں، اس لیے ہے کہ وطن کی عزت چاہتے ہیں، اس لیے ہے کہ محروموں کو ان کے حقوق دلوانا چاہتے ہیں.
شہادت، 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 شہادت. حسین 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 حسین.
لہذا کل کل پورے پاکستان میں ہم نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ یہ شہیدوں اور وطن سے وفا کا دن ہے. ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھولیں گے اور اپنے وطن کو بھی نہیں بھولیں گے. ظلم کے خلاف احتجاج کا دن ہے، دہشت گردی کے خلاف احتجاج کا دن ہے، حکمرانوں کی نااہلی کے خلاف احتجاج کا دن ہے. پورے ملک میں پرامن ریلیاں ہوں گی، امن واک ہوگی، امن ریلی. سول سوسائٹی کے لوگ، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، تمام طبقات ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم پرامن احتجاج کرنے والے، ہم مظلوم ہیں، مظلوم، ہم ظالم نہیں ہیں. ہمارے پرامن احتجاجات کو بعض اوقات بعض لوگ مخصوص آداب کی خاطر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا جب دھرنے تھے تو کوئٹہ کے بلاس کے خلاف کہیں لڑائی نہیں، کہیں جھگڑا نہیں، کہیں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی ہے. ہم کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہم مظلوموں کو ان کے حقوق دلوانا چاہتے ہیں. لہذا اس ظلم کے خلاف جو کوئٹہ کراچی میں ہوا، عباس ٹاؤن میں، کل پورا پاکستان شہیدوں اور وطن سے وفا کے لیے گھروں سے باہر نکلے گا.
لبیک یا حسین،
دہشت گردی کے خاتمے، امن، وحدت اور اس منحوس کولیشن کو توڑنے کے لیے ہماری اس جدوجہد کو اب کوئی نہیں روک سکے گا، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ہم پورے ملک میں احتجاجات کریں گے، تظاہرات کریں گے، امن واک ہوں گی، ریلیاں ہوں گی، سیمینار ہوں گے، بیانیے دیے جائیں گے، مذاکرات ہوں گے، کنفرنس ہوں گی، اے پی سیز ہوں گی، اور الیکشن کے اندر بھی انشاءاللہ یہی سب سے بڑا مطالبہ ہوگا، ہم اس کا ساتھ دیں گے جو دہشت گردی کے خلاف ہوگا، جو نامنی کے خلاف ہوگا، جو اس کولیشن کو توڑنے کے لیے وعدہ کرے گا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. 24 مارچ کو حیدرآباد میں پورے سندھ کا عظیم اجتماع ہوگا، پورے سندھ سے گھروں سے زن و مرد نکلیں گے، ہاتھوں میں پرچم وفا ہوگا اور ایک ہی نعرہ ہوگا، لبیک یا حسین. انشاءاللہ 24 مارچ دنیا دیکھے گی کہ کس طرح حسینی شیروں کی طرح گھروں سے نکلے اور حیدرآباد کی طرف چلے، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں، پھر مختلف شہروں میں احتجاجات، اجتماعات، مظاہرے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ بیداری کا سفر، یہ وطن کو مضبوط بنانے کا سفر، یہ اس منحوس کولیشن کو توڑنے کا سفر، یہ طاقت کے توازن کی بحالی کا سفر، یہ مظلوموں کو ان کے حقوق دلوانے کا سفر، یہ قاتلوں کے ہاتھ توڑنے کا سفر، یہ یزیدوں کو شکست دینے کا سفر انشاءاللہ اس نعرے کے ساتھ جاری رہے گا. اے ہاتھ من الزندہ،
اے ہاتھ من الزندہ،
آخری بات، میں ابھی پچھلے ہفتے لبنان تھا، سید مقاومت کے پاس تھا، ایک تو انہوں نے پاکستان میں ہونے والے اس ظلم کے خلاف تسلیت اور تعزیت پیش کی ہے، اور ان کا جملہ تھا کہ جس قوم کی سیاسی طاقت نہ ہونا وہ اپنے حقوق کی بھیک مانگتی ہے، اسے کوئی حق نہیں دیتا. یہ آنے والا الیکشن اگر جب شہدا کی جگہ بیٹھے ہیں، شہیدوں کی روح ناظر ہے، گواہ ہے، یہ آنے والا الیکشن آپ خود دیکھیں، ایک مولوی صاحب ہیں، ان کے 6 MNA ہیں، ان کے کتنے نام اٹھائے جاتے ہیں، کتنی طاقت ہے اس کے پاس. مجھے کچھ دنوں پہلے سنی تحریک کے بھائیوں نے ٹیلیفون کیا، آپ کا ساتھ چاہیے، کہ عبداللہ شاہ غازی میں ایک وہ شخص جس کو بازارات پر ایمان ہی نہیں ہے، اس مولوی کو وہاں پر پیش نماز لگایا گیا ہے، ہم نے ہٹانے کی کوشش کی، ہٹوایا، ایک مولوی نے ٹیلی فون کر کے دوبارہ اسے بحال کروا دیا، جس میں سیاسی طاقت ہے. سید کہتے تھے جس قوم کے پاس سیاسی طاقت نہ ہونا وہ حقوق کی بھیک مانگتی ہے. ان آنے والے الیکشن میں اگر دشمن کی کوشش یہ تھی ہم ڈر جائیں، ہم نہیں ڈرے، ہم میدان میں ہیں، اگر اس کی کوشش یہ تھی کہ ہم آئسولیٹ ہو جائیں، ہم نہیں، پوری سوسائٹی ہمارے ساتھ ہے. اگر اس کی کوشش یہ تھی ہماری عزاداری محدود ہو جائے، نہیں ہے، جگہ جگہ عزاداری، آج یہاں بھی عزاداری ہے. اگر اس کی کوشش تھی کہ ہمیں سیاسی طور پر کمزور کرنا ہے، ہم سیاسی طور پر انشاءاللہ طاقتور ہو کر ابھریں گے انشاءاللہ. یہ الیکشن پورے پاکستان میں ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے ہمارا ووٹ کوئی سستا ووٹ نہیں ہے، یہ کوئی گلی کی نالی کے لیے نہیں ہے، پلی کے لیے نہیں ہے، چھوٹی سی سڑک کے لیے نہیں ہے، چھوٹی سی نوکری کے لیے نہیں ہے، ہمارے وجود کا مالک بھی حسین، ہماری ووٹ کا مالک بھی حسین. آخری جملہ مولا حسین، حسین نے بتلا دیا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. جب بیعت کا تقاضا دیا گیا، کہا ایو الامیر ہم کون ہیں؟ اِنَّا اَحْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، وَمَا دِلُ رِسَالَةِ، رسالت کی کام ہے، مختلف الملائکہ، ہمارے گھر میں ملائکہ آتے جاتے ہیں، بِنَا فَتَحَ اللَّهُ بِنَا يَخْتِمِ کائنات، اس کائنات کے اول بھی ہم ہیں، آخر بھی ہم ہیں۔ وَيَزِيد رَجُلُ الْفَاسِقُن، یزید فاسق ہے، شارب الخمر، شرابی ہے، قاتل نفس المحترمہ، وہ قاتل ہے، معلن بالفسق، وہ کھلے بندو فسق کو فجور کرتا ہے، مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت سے کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کی بیعت کی جاتی ہے اسے صاحب اختیار بنایا جاتا ہے، صاحب اقتدار بنایا جاتا ہے، اسے حکمران بنایا جاتا ہے، اسے بیت المال کا امین بنایا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کو حکمران نہیں بنائے گا، صاحب اختیار نہیں بنائے گا، بیت المال کا امین نہیں بنائے گا، مجھ جیسا کبھی۔ اور آج کل ووٹ بیت والا کام کرتی ہے، یعنی جو حسینی ہے کسی شرابی کو، کسی قاتل کو، کسی فاسق و فاجر کو ووٹ نہیں دے گا، یہ حسینی نہیں دے گا، اسے حاکم نہیں بنائے گا، بیت المال کا امین نہیں بنائے گا، بااختیار نہیں بنائے گا۔ لہذا آنے والا الیکشن دنیا کو بتلائے گا کہ کس طرح اس بحران سے، جس میں اہل تشیع اور اہل سنت کو کمزور رکھنے کی سازش کی گئی ہے، سیاسی طور پر، سیاسی طور پر طاقتور ہو کر نکلیں گے۔ ہم نے کمزور بن کے نہیں رہنا، ولایت کا وزن، آل محمد کی ولایت کا وزن کمزور لوگ نہیں اٹھا سکتے، یہ طاقتور لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے طاقتور بننا ہے عزیزوں، ہم نے اکٹھے ہونا ہے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر ہم خلوص سے نکلے اللہ بھی مدد کرے گا، امام زمانہ بھی تائید کریں گے، اور پوری ہستی کی پازیٹو فورسز ہمارا ساتھ دیں گے۔ اگر لبنان میں 12-13 لاکھ شیعہ یہ کام کر سکتے ہیں، ہم پاکستان میں 5 کروڑ شیعہ یقیناً کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں یقین ہم کر لیں گے۔ ہم نے 5-4 دن کی یونٹی اور وحدت سے بلوچستان کے طاغوت کی حکومت کو گرایا، ہم اگر 1 مہینہ 40 دن اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اپنی یونٹی کا مظاہرہ کریں، واللہ بخدا اس کولیشن کو، منحوس کولیشن کو، یہ بزدل ہیں، ظالم کبھی دلیر نہیں ہوتا، یہ کرپٹ ہیں، مجرم ہیں، خائن ہیں، بکے ہوئے، کمزور ہیں، واللہ یہ بزدل ہیں، بزدل۔ اگر یہ بزدل نہ ہوتے ہمارا وطن نہ ٹوٹتا، اگر یہ بزدل نہ ہوتے سیاست پر انڈیا قبضہ نہ کرتا، یہ بزدل ہیں۔ ہم بہادر ہیں، بہادر ہم 30-40 دن کی جدوجہد، قومی یونٹی اور وحدت، بیداری، اہل سنت اور شیعہ مل کر اپنے ساتھ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کو بھی ملائے، وہ بھی مظلوم ہیں، یہاں پر ان کے چرچوں پر بھی حملے ہوتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں پر بھی حملے ہوتے ہیں، انہیں ساتھ ملا کر ہم اس کولیشن کو عوامی سیلاب کے سمندر میں خسوخا شاخ کی طرح بہا کے لے جائیں گے انشاءاللہ، اسے غرق کر کے رکھیں گے، اسے ڈبو دیں گے انشاءاللہ۔ اس کٹھن راستے میں مشکلات بھی ہیں، انبیاء اولیاء اس راستے پر چلے، مصیبتوں سے گزرے، ابتلاءات سے گزرے، لیکن ثابت قدم رہے، ہم حسینی ہیں، حسینی وفا کو معراج مکتب تشیع میں بنی، ہر فضیلت کو کمال کربلا میں ملا، ہر فضیلت کو کمال کربلا میں ملا، وفا ہماری میراث ہے، شجاعت ہماری میراث ہے، پاک دامنی ہماری میراث ہے، عزت و کرامت ہماری میراث ہے، حیا ہماری میراث ہے، اظہار و فداکاری ہماری میراث ہے، صبر و رضا ہماری میراث ہے، جرات اور حوصلہ ہماری میراث ہے، ہم وارث ہیں انبیاء کے، ہم وارث ہیں اولیاء کے، ہم وارث ہیں کربلا کے۔ لہذا اس راستے پہ چلنے کے لیے، مشکلات کو سہنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ انبیاء چلے، اولیاء چلے، سب مصیبتوں سے گزرے، لیکن مشکل ترین مرحلہ جو ان ہادیوں کی زندگی میں آیا وہ حسین کی زندگی میں آیا۔ ہر نبی مظلوم، ہر وسیم مظلوم، مشکل امتحانات سے گزرے، سب کی زندگی دیکھیں، مشکل ترین مرحلہ ہے میرے حسین، اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، سینے پر حسین. بی بی نے چاہا کہ احکام اعتذار میں محتضر میں ہے کہ جب کوئی مرنے لگے، روح نکلنے لگے، اس کے سینے پر وزن نہیں ہونا چاہیے. عطا اس کے بٹن سینے کے کھول دیے. بی بی نے چاہا میرے بابا کا آخری وقت ہے، حسین کا وزن رسول کے سینے پر نہ ہو. بی بی نے حسین کو اٹھایا، رسول اللہ نے آنکھیں کھول کے کہا بیٹا حسین کو میرے سینے پر رہنے دو، مجھے قرار ملتا ہے، رسول کا آخری وقت ہے. جناب سیدہ پاس ہے، علی مرتضیٰ پاس ہے، یہ رسول خدا کا آخری وقت ہے. اگرچہ کہتے ہیں کہ معوذ یا نبی ان کا تو مثلا معوذی، جتنی مجھے اذیتیں ملی اتنی کسی نبی کو نہیں ملی. جناب سیدہ کا آخری وقت ہے، مصلی عبادت پر ہیں، غسل و کفن علی نے دیا، جنازہ اٹھایا، بیٹے پاس تھے، بیٹیاں پاس تھیں. امام علی کا آخری وقت ہے، کہتے ضرب لگی ہے سر کے فرق مبارک پر، بیٹوں نے سنبھالا ہوا ہے، اطراف میں بستر گئے، اطراف میں بیٹی اور بیٹے ہیں نا، سنبھالا ہوا ہے. ہر کوئی ہوتا ہے جب ان کی مظلومی پر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں مظلوم ہے، لیکن لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ، لیکن جتنا تو مظلوم ہوا اتنا کوئی نہیں. امام حسن کا آخری وقت ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر کر رہے ہیں، سنبھالنے والی بہنیں اور بھائی موجود ہیں. اب حسین کا آخری وقت دیکھیں، بس یہ جملے کہنے ہیں. آخری وقت کیسا ہے؟ خاک کربلا پہ سویا ہوا میرا حسین، آنکھوں میں اتنا خون ہے کہ آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، سر جگہ جگہ تلواروں سے کٹا ہوا ہے، پیشانی پتھروں سے پھٹی ہوئی ہے، ابرو کٹے ہوئے ہیں، رخسار زخمی ہے، داڑھی خون میں خضاب ہے، حسین کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، میرے حسین کے شانوں پہ اتنی تلواریں ماری گئی ہیں کہ اب امام اپنے بازوؤں کا سہارا نہیں لے سکتے، سینے میں اتنے گہرے نیزے اور تیر لگے ہیں کہ سامنے کی ہوا پشت سے نکل جائے، اب حسین بیٹھ بھی نہیں سکتا، خاک کربلا پہ سویا ہوا ہے. یا ایک مرتبہ سینے پر سنگینی محسوس کی، میں نے کہا نا رسول اللہ کا آخری وقت ہے، سینے پر حسین ہے. اب حسین کا آخری وقت ہے، سینے پر سنگینی محسوس کر کے کہتے ہیں کون ہے تو؟ لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبله رسول اللہ، ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جس جگہ کو رسول اللہ بڑی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے، اس ظالم کے ہاتھ میں پاک ریش امام کی اور ضربے چلا رہا ہے، اور بین تل زینبی پہ کھڑے ہو کے اپنی غربت کا نوحہ پڑھ کے یہی کہتی ہے واہ غربتا، یہ مظلومی ہے میرے امام کی. آخری جملے سن لیجئے، جب کسی کو دفن کرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ اسے کفن دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں، قبر میں رکھتے ہیں، بندے قبر کفن کھولتے ہیں، قبلہ رخ سلاتے ہیں، اس کے رخسار خاک میں رکھتے ہیں، قبلہ رخ کر کے نا. اب مجھے بتلائیں نا میرا حسین کتنا مظلوم ہے، تین دن تک لاش بے گور و کفن پڑی رہی، پتھروں کا ڈھیر تھا جو بہن نے آ کے ہٹایا تھا. جب میری شہزادی آئی نا لاش حسین پر، حیرت سے دیکھ کے کہا جو راکب دوش مصطفیٰ تھا وہی ہے پتھروں کے ڈھیر تلے، وہی سویا ہوا ہے پتھروں کے ڈھیر تلے. میری شہزادی نے پتھر ہٹائے، پتھر ہٹانے کے بعد لاش حسین کو سیدھا کیا، اے بدن سے ٹوٹے ہوئے تیر نکالے، پھر دنیا نے کیا دیکھا، عجیب منظر کے لاش حسین بلند ہونا شروع کی، زینب تڑپ کے کہتی ہو میرے ماں جائے حسین تیری لاش خاک میں پڑی ہے، اپنی زینب کی آغوش میں آ جا. میری شہزادی نے بلند کیا لاش حسین کو، بڑی دیر تک اس زخمی قرآن ناطق کی تلاوت کرتی رہی، تجھے زینب کہاں بوسا دے، تجھے کہاں چومے، حسین کے کٹے ہوئے گلے میں لب رکھ دیے. اگر قیدن نہ ہوتی نا، میرا دل کہتا ہے قیامت تک لاش حسین کو خاک پہ نہ رکھتی. اے لاش حسین کو خاک میں رکھ کے جب چلی شہزادی کوفہ کی طرف، جب تک مڑ مڑ کے دیکھ سکتی تھی دیکھتی رہی، اور زبان حال یہی تھی حسین میں جانتی ہوں بہنے بھائیوں کی لاشیں میں گور و کفن چھوڑ کے نہیں جاتی، لیکن میں کیا کروں، میں قیدن بن گئی۔ تیسرے دن اعجاز امامت سے میرے چوتھے امام کربلا آئے، ایک چٹائی منگوائی گئی، اس میں لاش حسین کو جمع کیا گیا اور قبر میں رکھا گیا۔ اب مجھے بتلائیں نا، قبر میں رکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بندے کفن کھولتے ہیں نا، وہ کفن کہاں تھا جس کے بند میرا امام سجاد کھولتے ہیں؟ پھر قبلہ رک کر کے رخسار خاک میں رکھتے ہیں، آئے وہ سر کہاں تھا جسے قبلہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بکے محمد و آل محمد، تو دلوں کے راز جانتا ہے، اگر اس گفتگو کا تیری بارگاہ میں کچھ ثواب ہے، اس کا ثواب شہدا کی روح کو پہنچا دے۔ خدایا ہمارے زخمیوں کو جناب ثانی زہرا کے زخم اور دردوں کا واسطہ شفا کامل عاجل عطا فرما، ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا، شہدا کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اپنی بارگاہ سے بہترین اجر ان کے شامل حال فرما۔ ذہبہ کے محمد و آل محمد، ہمارے وطن میں وحدت، محبت اور آشتی کو رواج دے دے، ہمیں توفیق دے، ہم اس وطن کو پاک بنا دے، اس وطن میں امن لے آئے، محبت لے آئے، دوستی لے آئے، جو بیدار ہو سکتے ہیں خدایا تو دلوں کے راز جانتا ہے، ان ظالموں کو بھی خدایا جو نصیحت کے قابل ہیں انہیں ہدایت فرما، اور جو نصیحت کے قابل انہیں ہے تباہ و برباد فرما۔ ہمارے امام زمانہ کے دور میں تعدیل فرما، ہمارے رابر کو تازہ و جد قائم و دائم رکھ، انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے دور سے متصل فرما۔ اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من آوان وانصار المستشرين بين يديه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔